السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ اور ہمارے ساتھ انجینئر ہیں واسکو ولرج. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے. آپ ہمیں ہمارے ٹیلی فون فری نمبر پر فون بھی کر سکتے ہیں, ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں. نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں 0800-77789 0800-77789. اور پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں, آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں. امریکہ کی اعلی قیادت کے پاکستان کے بھارت اور افغانستان کے دوروں کے تناظر میں تازہ ترین صورتحال اور امکانات کا ایک جائزہ لیں گے. چین کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان, نومنتخب حکومت اور بین الاقوامی سطح پر سفارتکاری کی صورتحال, پاکستان میں کیا مذہب سیاست پر اثر انداز ہو رہا ہے, ایک جائزہ عاطف میاں کی تقرری اور پھر منسوخی کے تناظر میں, اور آخر میں بات کریں گے قطر اور شام سے ملنے والی خبروں کے بارے میں. ہمارے ساتھ پہلے ہمارا ساتھ دیں گے عارف انصار, یہاں امریکہ سے ایک ہمارے پروگراموں کا جانا پہچانا نام ہے, اور شمع جنے جو لنڈن سے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کے موضوعات پر گہری نظر ہے. عارف انصار اور شمع جنیجو کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی.
السلام بھیجا.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل جوزف ڈنفرڈ نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کی نو منتخب حکومت کے ساتھ عام امور پر بات چیت ہوئی. اس دورے کے بارے میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے ایک باضابطہ تحریری بیان میں امریکی وزیر خارجہ کی پاکستان میں مصروفیات کی تفصیل پیش کی گئی. بیان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں مشترکہ ترجیحات پر امریکہ اور پاکستان کی طرف سے مل کر کام کرنے کے امکانات پر گفتگو کی ہے, جن میں علاقائی امن اور استحکام شامل ہے. عارف انصار صاحب, بالکل کوئی کامنٹ آج میں پس کافی بڑی چیزیں ہیں جو بات ہم کرتے رہیں گے, کہ افغانستان میں قیام امن کے علاوہ آپ کے خیال میں امریکہ پاکستان کی مشترکہ ترجیحات میں اور کیا شامل ہے؟
جی, اس وقت سب سے اہم یہی ہے, اور جو اس میں کلیریفیکیشن جب وہ انڈیا گئے پومپیو صاحب, وہاں پہ جو بیانات جاری ہوئے ہیں تو اس سے بھی مزید وضاحت ہوئی ہے. لیکن اس وقت پاکستان اور امریکہ کا جو سب سے جو ملاقاتیں بھی ہوئیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ہے بائیلیٹرل ریلیشن کو بحال کیا جائے اور ڈائیلاگ کو شروع کیا جائے. اب اس کے بعد جو فالو اپ میٹنگز ہوں گی اس میں مزید ترجیحات ابھر کے آئیں گی, لیکن کم از کم اس وقت جو بیانات آئے ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ سر فہرست ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسی آئٹم پبلک میں نہیں آئی.
اچھا, دوسری بات جو انہوں نے کی امریکی وزیر خارجہ نے, کہ ہمارے ملکوں کے مابین عوام کے ساتھ مضبوط رابطوں کی اہمیت کو انہوں نے اجاگر کیا, اور جس کی بنیاد انہوں نے کہا کہ عشروں پر محیط ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں پر مشتمل رہی ہے. شمع, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی مثبت صورت کیا ہونا چاہیے, اور عام فرد کو امریکہ کے لیے مثبت جذبات رکھنے کے لیے کس نوعیت کے اقدام درکار ہیں؟
بہجت, آپ کی جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا سوال ہے, یہ اپلائی ہوتا ہے کہ ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ ان ایکسپیکٹڈلی خوشگوار رہی ہے, کیونکہ ان میں جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں دونوں سائڈ کے, ان کا اپنا پرسنل کرزما, پرسنل چارم, اور جو ایک ملاقات کا ماحول تھا, اتنی امریکہ کی جو ہم پر کوئرسیو ڈپلومیسی ہے, اور جو پریشر تھا ہماری جو ایڈ تھی 300 ملین ڈالر کو روکنے کی, جس کا پاکستان کلیم کرتا ہے کہ وہ ایکسپینسز تھے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ایک پرسنل جو کانٹیکٹ اور ایک خوشگوار ماحول میں جو بات ہوئی, وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. ہمارے کئی پاکستانی ہیں جو کہ اس وقت امریکہ میں بڑی کلیدی پوزیشنز پر ہیں, ان کا بڑا رول ہے امریکہ کی معیشت کو, امریکہ کی سیکیورٹی کو, اور امریکہ کی ترقی میں کردار ادا کرنے کا, اور یہ چیز یہ ہے کہ وہ مائنس نہیں ہو سکتا فیکٹر, کیونکہ جو جس طرح سے انٹیگریٹ ہوا ہے وہاں پر پاکستانیوں کا طبقہ, میجورٹی میں کچھ نہیں بھی ہوئے, لیکن جو میجورٹی میں جو ہوئے ہیں وہ ان کو بھی احساس ہے, اس یہ ہے کہ ہم اس کو کیری کس طرح سے کر سکتے ہیں. ہم جو پاکستانی نژاد یہاں پر جیسے برطانوی ہیں یا وہاں پر امریکن ہیں, وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ کس طرح سے کیری کرتے ہیں. جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو بات ہے وہ پریسائزلی جو امریکن پاکستانی ہیں, پاکستانی وہاں پر گئے ہوئے ہیں کچھ عرصے کے لیے, وہ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں اپنے, کیونکہ جو امریکن پاکستانی ہے وہ پہلے جو گرین کارڈ ہولڈر ہے یا جو سٹیزن ہے وہ پہلے بنیادی طور پر اس کو امریکہ کا فائدہ پہلے, کیونکہ وہ پاسپورٹ ہولڈر ہے اس ملک کا, وہ وہاں کا سٹیزن ہے, وہ انٹیگریٹ ہو چکا ہے اس سوسائٹی میں. تو وہ بھی میں آپ کے سوال میں اس کو ایڈ کروں گی. لیکن جو پاکستانی یہاں پر, جس طرح میں برطانیہ میں ہوں اور میں صرف پاکستانی نیشنلٹی ہولڈر ہوں,
جی,
تو مجھ پر یہ ہوتا ہے کہ میں پاکستان کا ایک موڈریٹ فیس یا ایک جو پازیٹیو فیکٹر ہے اس کا امپیکٹ کیسے چھوڑتی ہوں, کہ جس سے جو تاثر ہے ہمارا, جو کہ جس پر امریکہ کی پالیسی بنتی ہے, ایک خوف کہ ہم بہت زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, یا جس طرح سے آپ کے دوسرے ابھی آئے گا ایک ٹاپک, کہ وہ چیز اس کا تاثر ہم کس طرح سے زائل کر سکتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ میرے خیال میں ذمہ داری ہے ہم سب پر, چاہے برطانیہ کے جو پاکستانی ہیں یا امریکہ کے, وہ پالیسیز کو چینج کرنے میں کتنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن میں بڑی پازیٹیو ہوں اس ملاقات سے, کیونکہ چیزیں ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھی. امریکہ کے جو پالیسی ہے وہ فرم ہے, لیکن اس میں جو تھوڑا بہت ایک پلیزنٹ جو ایٹماسفیئر تھا وہ ٹوٹلی کرزما تھا. ہماری کرنٹ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل پر, اور عمران خان یا شاہ محمود قریشی, کیونکہ وہ پہلے بھی وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, ان کے وہاں پر پرسنل تعلقات ہیں اور وہ جانتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ سلالہ جو انسیڈنٹ تھا وہ ان کے پچھلے ٹینیور میں ہوا تھا. تو وہ یہ ہے کہ کیرٹس اور اسٹک پالیسی جو بہت ان کی کوئرسیو ڈپلومیسی میں ہے, میرے خیال میں ایس ایم کیو جو ہے وہ بیسٹ مین ہے اس کو ڈیل کرنے کا, اور یہ چیز ہم نے ابھی دیکھی بھی ہے.
اوکے, آگے ہم چلتے ہیں, ایک اور کوئک کامنٹ اس پہ لیتے ہیں, پھر اگلی جو موضوعات ہیں ہمارے, کیونکہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے بارے میں بات کریں گے, امریکہ اور افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے. امریکی وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کے اختتام پر بھارت روانہ ہونے سے پہلے اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس پر صحافیوں سے مختصر بات چیت کے دوران امید ظاہر کی کہ ان ملاقاتوں میں پاکستان امریکہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے ان بنیادی محرکات کا تعین کر لیا گیا ہے جن کی مدد سے یہ تعلقات کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. عارف انصار صاحب, دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ پچھلے کچھ عرصے سے اپنی انتہاؤں کو پہنچا ہوا ہے. یہ سارے بیانات بہت مثبت انداز میں دیے گئے. اس اعتماد کے فقدان کو ختم کرنے اور ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے اب دونوں ملکوں کو کیا کرنا ہوگا اس صورت میں جبکہ پاکستان میں ایک نئی منتخب حکومت ہے اور وزارت خارجہ کا منصب باقاعدہ طور پر موجود ہے؟
جی, اس میں جو ایشوز ہیں وہ تو کنٹینیو کر رہے ہیں, اور پومپیو صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ ہم اپنی ایکسپیکٹیشن جو ایک دوسرے سے ہیں ملکوں کی, وہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ ہی جج کریں گے کہ کون کیا ایکشن لیتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو بیانات آئے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ میوچل ریسپیکٹ کی بات بار بار کی گئی, اور انہوں نے بار بار ایمفیسائز کیا کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھ کے وہ آگے بڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کچھ میسیجز آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے باہر سے کسی جام میں اب منسلک نہیں ہوگا, انوالو نہیں ہوگا اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے. تو یہ مکس سے میسج ہیں, لیکن یہ ہے کہ, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان جو ہے وہ افغان پیس کی طرف جو ہے ہیلپ کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے مزید ملٹری سولوشن اس کا نہیں ہے. تو اگر اس کو ہم دیکھ کے کیے جائیں, اور جو رپورٹیں ہیں پبلک میں وہ تو اپنی جگہ ہیں کہ پاکستان سے امریکہ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اور وہ آپریشن کرے, سخت طریقے سے کاروائی کرے, حقانی نیٹ ورک ہیں, اور اب جو ہندوستان میں مزید بیانات آئے ہیں وہ تو ہر قسم کے جو گروپ پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں, انڈیا اورینٹیڈ, کشمیر ریلیٹڈ, ان سب کی بات کی جا رہی ہے. اور تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ جو امریکہ کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ انہوں نے اپنی پلے آؤٹ کر دی. پاکستان کا اس کا بارے میں موقف ماضی میں رہا ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ وہ پبلک میں وہ زیادہ نہیں آتا, لیکن ان کا اپنا موقف ہے کہ ہم سیکوینسنگ کرتے ہیں. جو پاکستانی آفیشل ماضی میں امریکہ کا دورہ کرتے رہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم طالبان سے علاوہ جو بات ہے ایل ای ٹی یا جو بھی ملیٹنٹس انڈیا ریلیٹڈ جو وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ ایک ساتھ ڈیل نہیں کرتے تھے, وہ سیکوینسنگ کریں گے اپنے ٹائم کے ساتھ کریں گے. दूसरा स्टेप्स एक जो लिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जो हम कह सकते हैं कि शायद मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं बाज मिलिटेंट्स की, अगर वो सियासत में आ जाएं और अपनी जो वायलेंस वाली स्ट्रेटजी है उसको ख़त्म कर दें, आर्म्स ले डाउन कर दें, लेकिन वो उसी सूरत में हो सकता है कि कश्मीर से रिलेटेड इंडिया पाकिस्तान डायलॉग हो और शायद अफगान रिकंसिलिएशन आगे बढ़े, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की पोजीशन इन्हीं अजम्पशन पे आगे गई हो और पाकिस्तान अमरीका की डिमांड्स अपनी जगह पे हैं और वो किस जगह रिकनसाइल होंगी उसी से ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे।
अच्छा, अभी हमें हमारे साथ हैं इस वक्त भारत और भारत से डॉक्टर मुनीश कुमार और यहाँ अमेरिका से डॉक्टर आसिम यूसुफ सईद, आपका हम प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ने भारत का दौरा किया, आइए इस बारे में भी माहरीन की राय पूछते हैं। डॉक्टर मुनीश कुमार, अगर आपसे मैं ये सवाल करूँ कि अमरीका के आला हुकाम के भारत दौरे के दौरान सबसे बड़ा और काबिल तवज्जो मौजू क्या था जिस पर तबादला ख्याल हुआ और जिसे एक नुमाया पेशरफ्त करार दिया जा सकता है दोनों मुल्कों के दरमियान?
देखिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर बताया जा रहा है वो ये है कि जो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसका जो शेयरिंग, उसपे जो एग्रीमेंट हुआ है वो मेरे नजर में सबसे बड़ा मतलब एक फ्लैश पॉइंट है इस पूरे के टॉक्स का, क्योंकि इसको लेकर के हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे डिफेंस प्लान जो हिंदुस्तान के हैं वो रुके हुए थे, और ये लग रहा है मुझे कि ये बहुत ही हिस्टोरिक मैंने डायलॉग और जो जो इसका इंपैक्ट जो है वो हिंदुस्तान के डिफेंस और इसके सिक्योरिटी इसको लेकर के जो है काफी आगे तक जाएगा।
अच्छा, डॉक्टर यूसुफ से इसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिका और भारत दरीना हलीफ हैं, गुज़श्ता कुछ अरसे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बड़ा इजाफा भी देखा गया, लेकिन रूस से मिसाइल डिफेंस और ईरान से तेल की खरीद पर अमेरिका के तहफ़ुज़ात भी हैं, आपके ख्याल में मौजूदा दौरे में इन तहफ़ुज़ात का कुछ इजाला हुआ होगा?
इसमें सर्टनली इजाला हुआ होगा और मेरे ख्याल में जो डेलीगेशन गया है अमेरिका की तरफ से तो उसमें आप देखें तो बहुत ही हाई पावर्ड लोग हैं, उसमें वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, तो दोनों इससे जाहिर होता है कि अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत देता है भारत के साथ ताल्लुकात को, और इस वजह से मुझे उम्मीद है और मैं ख्याल है मेरा कि अभी इसमें पेशरफ जरूर हुआ होगा। ये सूरत हाल इस तरह से है कि इसमें एक रीजनल एक रीओरिएंटेशन इस वक्त हो रही है जनूबी एशिया में, और अमेरिका अच्छी तरह पता है अमेरिका को कि ये एक रीजनल रीओरिएंटेशन है, और इस वजह से अमेरिका ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता है हिंदुस्तान के ऊपर कि वो जो अपने उनके जो रीजनल एलाइज हैं उनके साथ वो ताल्लुक ना रखे, लेकिन डेफिनेटली अमेरिका के कुछ इंटरेस्ट हैं वहाँ पे, और मेरा यही ख्याल है कि इसमें काफी पेशरफ्त हुई है।
डॉक्टर मनीष कुमार, यही सवाल आपके साथ, क्योंकि इस बारे में यहाँ से काफी इस बारे में खबर थी कि इस बारे में काफी बात होगी, तो आपके ख्याल में या मीडिया के ऊपर जो सामने खबरें आईं उसके हिसाब से इन तहफ़ुज़ात के बारे में, रूस से मिसाइल डिफेंस और ईरान से तेल की खरीद के बारे में क्या सूरत हाल रही, क्या मौकफ रहा दोनों मुल्कों के दरमियान जो क़यादत की आला क़यादत के दरमियान जो बातचीत हुई?
देखिए, इस विजिट के पहले भी इस तरह के सवाल जो है हिंदुस्तान में इसको डिबेट का एक पॉइंट था कि क्या जो हम S-400 मिसाइल टेक्नोलॉजी जो हम रूस से ले रहे हैं क्या उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला है ये 2+2 टॉक का, तो इस पे सरकार ने खास बिल्कुल इसको क्लियर कर चुकी है अमेरिका से भी और हिंदुस्तान में भी, और ये बात पार्लियामेंट में भी बोला जा चुका है कि वो किसी भी कीमत पे जो रूस के साथ जो हमारे जो ताल्लुकात हैं और जो हम मिसाइल टेक्नोलॉजी जो रूस से हम ले रहे हैं वो उस पर कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि हम रूस से, हिंदुस्तान जो है वो रूस से वो टेक्नोलॉजी लेगा, लेकिन जहां तक बात ईरान से गैस और पेट्रोल लेने का, क्रूड ऑयल लेने की बात है, तो उस पर मुझे लग रहा है कि इसमें बातचीत हुई होगी, लेकिन इसके बारे में अभी कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।
अच्छा,
लेकिन ये मसला ये ऐसा है कि पहले भी आपने देखा होगा कि जब ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे थे तब उस वक्त भी हिंदुस्तान लगातार वहां से तेल लिया करता था, तो ये एक सरकार के ऊपर, हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर होगा कि वो चीज भी कंटिन्यू रहे। अब देखना ये है कि किस तरह से इंडियन डिप्लोमेसी जो है इस चीज को जो है वो करने में सफल होती है।
جی بہت 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 شکریہ. ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ تھے بھارت سے اور اس دورے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کیا اہم پیش رفت ہوئی کلیدی حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت اور ملاقاتوں میں. عارف صاحب، اس سے پہلے کہ ہم جائیں، ایک اور سوال اسی بارے میں کرتے چلیں کہ موجودہ دورے کے تناظر میں بھارت پاکستان کے درمیان تعاون کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے امریکہ کا کسی طرح کا کوئی رول نظر آیا؟
جی، ابھی تک پبلک میں تو کچھ نہیں آیا، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دورے میں جو پاکستان اور ہندوستان سے ہوا ہے، اس میں ظاہری بات ہے کہ جو امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات ہیں وہ اب نئی سٹیج پہ پہنچتے جا رہے ہیں، جو ان کے اسٹریٹیجک تعلقات ہیں، بلکہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے جو سیکیورٹی اور ڈیفنس آپریشن ہے اور اس میں جو پاکستان ریلیٹڈ لینگویج شامل تھی، اس سے تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں کنسرن پہلے سے ہی ہیں اور اب اور بھی. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ انڈیا اس وجہ سے ہی مزید ڈائیلاگ یا بات چیت نہ کرے، لیکن یہ کہ وہ انڈیا جو ہے اس وقت امبولڈن تو ہوا ہے اور اس کے لیوریج جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کوئی انیشیٹو اس صورت میں لیتا ہے یا نہیں لیتا وہ تو اسی کا فیصلہ ہے، لیکن پاکستان کی طرف کی نئی حکومت کی طرف سے تو پیشکش ہے. لیکن میرا خیال کہ جو معاملات ہوئے ہیں ریسنٹ دورے میں، اس سے میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس سے بات چیت آگے بڑھ سکے.
اچھا، عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر یوسف زئی ہمارے ساتھ ہیں، اور ابھی ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر حسین جاسا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر جاسا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے جنوبی ایشیا کے حالیہ دورے میں افغانستان توجہ کا محور رہا، چاہے یہ پاکستان ہو چاہے بھارت ہو. آپ لیکن وزیر دفاع ایک دم، جسے کہنا چاہیے، ایک سرپرائز وزٹ کے اوپر، اچانک جس کا پہلے سے اعلان نہیں کیا گیا تھا، اس دورے کے اوپر افغانستان بھی گئے. آپ کے خیال میں پاکستان اور بھارت کی طرف سے افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کس نوعیت کے تعاون کی اب امید کی جائے گی اس تناظر میں کہ پاکستان کے اندر اب ایک نئی حکومت ہے؟ ڈاکٹر یاسر سے.
جی جہاں تک ان کے امریکہ کے وزیر دفاع کے دورے افغانستان کا تعلق ہے، میرے خیال سے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو مین فوکس ہے، یوزولی وہ کئی امور پہ باتیں کرتے ہیں جو میڈیا میں آتا ہے، لیکن اس وقت میرے خیال سے فوکس وہ جو پیس پروسیس ہے اس کے اوپر زیادہ ہے. اور کچھ ملاحظات، گرچہ امریکی حکام وہ تلاش کرتے ہیں کہ افغانستانی حکومت کو اعتماد ملے، لیکن میرے خیال سے کچھ ملاحظات کابل میں ہیں کہ ان ٹاکس میں جو ہے جی. وہ کسی نہ کسی طرح سے بائی پاس ہوئے. بٹ اینی وے، اب جو پاکستان جو کہ بڑا ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے اس ریجن میں، اور افغانستان کا ایک امپورٹنٹ ہمسایہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا بھی ایک بڑا ملک ہے اور افغانستان میں ایک بڑے ڈونر اور ایک کومک کنندہ ملک کے حساب سے جانا جاتا ہے. اس کے علاوہ کئی اور بھی کیپیسٹی بلڈنگ، ایجوکیشن وغیرہ میں بھی کافی ان کے تعاون کا ایک بڑا معاملہ ہے. تو لیکن دوسری طرف پھر پاکستان کو ایک ملاحظہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ جو رول رہا ہے انڈیا کا وہ صرف مثبت نہیں ہے، بلکہ کچھ ان کے تحفظات ہیں. بہر صورت ان دونوں ممالک کا جو ہے اس پیس پروسیس کے حوالے سے رول اس لیے امپورٹنٹ بنتا ہے کہ دونوں اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں، اور لیکن ان کے باہمی اختلافات کی وجہ سے خدشہ یہ ہے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے یہ کوئی انڈر شیڈو نہ ہو جائے، اس اختلافات کی نظر نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک باثبات افغانستان ہے، ایک اسٹیبل افغانستان وہ پوری ریجن کے فائدے میں ہے. تو اگر پاکستان اور انڈیا دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے کسی حد تک وہ آپس میں بات چیت کریں اور توافق کریں، تو یہ میرے خیال سے ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہوگا.
جو ایک ریزرویشن کے طور پر جو بات سامنے آتی ہے ڈاکٹر یوسف زئی، امریکی حکام نے افغانستان کے دورے کے دوران مصالحت کی بات کیا، جس کی طرف ڈاکٹر حسین جاسا نے بھی اشارہ کیا، اور ایک لائے عمل کا حوالہ بھی دیا. انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک امکانی اب بات نہیں ہے، بلکہ کچھ اس کی صورتحال اور خد و خال ہیں. آپ کے خیال میں اس میں کس نوعیت کی پیش رفت کا امکان ہے مصالحت کے حوالے سے؟
ابھی تو مصالحت کے لحاظ سے مطلب امکانات تھوڑے سے زیادہ روشن ہو گئے ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں ہے, اور اس طرح سے نہیں ہے کہ جس میں ایک ایسی فضا ہو جس میں یہ جو بات چیت ہے یہ ہو سکے. اس میں مسئلہ اب تھوڑا سا اور بھی کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے, اور وہ اس وجہ سے کہ امریکہ نے ایک جو آنوائے ہے اس کو اپوائنٹ کیا ہے جو کہ خلیلزاد صاحب, جو کہ اسلام آباد میں وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں, اور اس وجہ سے اب اس میں تھوڑی سی پیچیدگی اس میں آئے گی, کیونکہ خلیلزاد صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں بہت مانے جانے ڈپلومیٹ ہیں اور وہ افغانستان کے فرینڈ سمجھے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو اب ابھی جو بھی اس میں پیش رفت ہوگی وہ میرے خیال میں اسلام آباد میں اس میں کوئی زیادہ پذیرائی اس کو حاصل نہیں ہوگی اس وجہ سے. لیکن اور دوسری جو پیچیدگی ہے ابھی جو خاص کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیان سامنے آئے ہیں نئی دہلی سے, جو بیان سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے کافی اگینسٹ جاتا ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ جو امریکی حکام تھے وہ اسلام آباد میں بہت تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے, جبکہ وہ نئی دہلی میں وہ 24 آور سے بھی زیادہ رکے تھے, اور میجر ڈیلز پہ انہوں نے سائن کیے ہیں, اور وہاں سے انہوں نے کلیئرلی اسلام آباد کو کہا ہے کہ, اور بائی نیم جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان جو گروپس ہیں ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو آپ کنٹرول میں رکھیں. تو اس وجہ سے ابھی
افغانستان کے اندر مصالحت کی صورت کی کیا صورت ہوگی؟ ابھی ڈاکٹر حسین جاسا نے ایک اشارہ بھی دیا کہ بھارت اور پاکستان کے جو اپنے اختلافات ہیں, اور دونوں ملک چونکہ اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں افغانستان کے حوالے سے خود کو, اس کی وجہ سے بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے. یہ بات تو ہو گئی. اب آپ کے خیال میں خود افغانستان کے اندر جہاں حکومت بار بار طالبان کو کہتی ہے کہ آ کے ہم سے بات کرو, اور امریکہ بھی اس بات کے لیے سیاسی حل کی طرف آمادہ نظر آتا ہے, کیا صورت نظر آتی ہے؟
اسی وجہ سے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اب بھی جو امکانات ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ روشن ہو گئے ہیں, کیونکہ طالبان نے رضامندی ظاہر کی ہے ابھی, لیکن ابھی بھی وہ بیٹل فیلڈ پہ اس وقت بہت سٹرانگ ہیں. جب تک وہ میدان جنگ میں مضبوط رہیں گے تب تک وہ ان کی جو آمادگی ہے وہ اسی طرح باتوں تک جو ہے محدود رہے گی, اور اس پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک طالبان کو آپ میدان جنگ میں تھوڑا سا شکست نہیں دیں گے تب تک وہ جو مذاکرات کے میز ہے وہ اس پر نہیں آئیں گے, اور اسی وجہ سے ابھی جو امن ہے اور امن کی بات چیت جو ہے وہ ابھی بھی اس میں کافی ٹائم لگے گا, اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ابھی مزید طوالت حاصل کرے گا.
اچھا عارف انصار صاحب, کوئی کامنٹ. وزیر دفاع جم میٹس نے باضابطہ طور پر قطر میں مبینہ امریکی طالبان ابتدائی بات چیت کو تسلیم تو نہیں کیا, لیکن اگر یہ بات مصدقہ ہے تو اس سے آئندہ اثرات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کتنی مثبت پیش رفت ہے یہ؟
جی, اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہو سکتی ہے, اور بجائے انٹرمیڈیریز کے شامل ہونے سے, جس ہمیشہ مس انڈرسٹینڈنگ کا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ میسیجز صحیح طریقے سے جا رہے ہیں یا نہیں, ڈائریکٹ اس میں بات چیت میں میرا خیال ہے پروگرس زیادہ ہو سکتی ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ ایک مطالبہ بھی رہا ہے طالبان کا, دیرینہ مطالبہ ہے کہ وہ امریکہ سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں, تو اگر وہ صورتحال بنتی ہے تو اس میں ان کا بھی ایک مطالبہ پورا ہو جاتا ہے, اور وہ شاید ہو سکتا ہے کہ دوسری جو ڈیمانڈز ہیں اس پہ پھر فلیکسیبلٹی کریں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ خلیلزاد صاحب کو جو شامل کیا گیا ہے وہ بھی شاید اسی سلسلے کی کڑی ہے, کیونکہ وہ اس معاملے سے جڑے رہے ہیں اور وہ اوریجنلی ہیں بھی افغانستان سے, تو وہ بات چیت کو شاید اچھے طریقے سے ہینڈل بھی کر سکیں. تو یہ ہے کہ میں اس چیز کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں کہ اگر امریکہ ڈائریکٹلی طالبان سے بات کرتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, امریکہ نے خود بھی وضاحت دی ہے ماضی میں کہ وہ افغان لیڈ اور افغان اونڈ ہی ہوں گے, اور کسی نہ کسی موقع, کیونکہ افغانستان کی حکومت یونٹی گورنمنٹ کی یہ تشویش رہی ہے کہ ان کا اس صورت میں کیا رول ہوگا, تو وہ بھی اس میں پھر کس طرح سے اس فریم ورک میں شامل ہوتے ہیں وہ رہے گا, لیکن اس کا ڈائریکٹ ٹاک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو شامل نہیں کیا جا رہا.
اچھا, بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ تھے, ڈاکٹر یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر یاسا, آخری سوال اس سلسلے میں میرا یہ ہے کہ چین میں افغانستان کے سفیر نے کہا ہے کہ چین اپنی سرزمین پر افغان فوجیوں کو تربیت فراہم کرے گا, اور اس فوجی تعاون کو انہوں نے القاعدہ اور داعش شدت پسندوں سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کا ہی سلسلہ قرار دیا. آپ کے خیال میں یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے, اور اس کے دور اثرات کیا دیکھتے ہیں آپ؟
جی بالکل, یہ ایک اس کو ایک بہت بڑے پیش رفت کے طور پر سارے تجزیہ کاروں نے اس کو لیا ہے, اور یہ صرف یہ ایک بڑی پیش رفت نہیں ہے چین کے حوالے سے بھی, بلکہ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ پاکستان اور رشیا کے درمیان میں بھی حالیہ گفتگو میں جو ہے وہ داعش جو ہے وہ ایک فوکل پوائنٹ کی حیثیت رکھتا تھا اس میں بھی. تو اس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ کے خطے میں جو ہے, جو کہ پاکستان ہے جس کا اپنا ایک امپورٹنٹ رول ہے, پھر چین ہے اور پھر رشیا ہے, اور سارے ممالک جو ہے وہ آسے پذیر ہیں, ان کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں اس گروپ سے. تو ان میں جو یہ جو تعاون کا سلسلہ جو چل رہا ہے کہ وہ پاکستان اور رشیا کے درمیان, پھر پاکستان اور چین کے ایکسٹراڈنری تعلقات, اب افغان فوجی جو ہے وہ چین میں جائیں گے تربیت لیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا ایک کانسنسس بن رہا ہے خطے کے اندر داعش کے خلاف.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین جاسا ہمارے ساتھ تھے. اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
پاکستان میں نئی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد غیر ملکی حکام اور عہدیداروں کے دوروں کا بھی آغاز ہوا. حال ہی میں امریکہ کی اعلی قیادت کے دورے کے بعد آج چین کے وزیر خارجہ وانگ جی 3 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. تو اس وقت ہمیں اس جوائن کرنا تھا رضا رومی نے, لیکن ان کے کوئی تھوڑی ایمرجنسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکیں گے. شمع ہمارے ساتھ موجود ہیں. شمع, سفارتکاری آپ کی مہارت کے شعبے میں ایک شعبہ ہے. آپ کے خیال میں نئی حکومت کی تشکیل کے پہلے 2 ہفتوں میں دوسرے ملکوں کی طرف سے دوروں کا آغاز سفارتکاری کے لیے کس حد تک اہم پیش رفت ہے؟ شمع ہے ہمارے ساتھ؟
بہجت, کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟
ہاں جی سن رہی ہوں.
جی, میں بہت زیادہ ورڈ ہوں ہمارے جس نہج پر ہماری نئی حکومت کے سفارتکار, بلکہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک بلنڈرز جس طرح سے ہو رہے ہیں ان سے. پہلے کے معاملے ہوئے, پھر فرینچ ایمبیسی سے جو کال آ رہی تھی وہ مس ہینڈل ہوئی بہت برے طریقے سے, جس کی وجہ سے جو منڈے پر کو بات ہونی تھی فرانسیسی صدر کی ہمارے وزیر اعظم سے وہ نہیں ہو سکی. آج بہت ہی زیادہ ایک ناخوشگوار تاثر چھوڑا ہے ہماری منسٹری آف فارن افیئر کے ایک ٹویٹ نے, جس میں چائنیز وزیر خارجہ جو ہیں ان کو بالکل ہی جو صاحب ریسیو کر رہے ہیں ان کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے. وہاں پر شاہ محمود قریشی نہیں تھے, کوئی حکومت کی قابل ذکر شخصیت نہیں تھی. چائنا اس وقت ہمارا ایک واحد ملک ہے جو کہ ڈپلومیٹک سطح پر ہمارا دوست ہے, جس نے ہمارا ساتھ دیا ہے. جو سینکشنز کی یا ڈو مور کی جو بھی جی او این جی اے میں بات ہوئی ہے, چائنا نے ہمیشہ ہمارے خلاف جو بھی قرارداد پیش ہونے لگتی ہے اس کو چائنا ویٹو کرتا ہے. اس کو ناراض کرنا ڈپلومیٹک پالیسی کے تحت ہو رہا ہے کیا, اس کے ان کو پتا نہیں ہے کہ ریپرکشنز کیا ہوں گے, یا ہم سفارتی سطح پر جتنے تنہا ہیں مزید تنہا ہو جائیں گے, وہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ جس طرح کے بیانات آ رہے تھے سی پیک کے حوالے سے, اس کے بعد چائنیز وزیر خارجہ کا جو دورہ ہے وہ بہت اہم رکھتا ہے. ہماری حکومت کی طرف سے جتنے بھی ڈپلومیسی کے ابھی جو انہوں نے کیے ہیں, جو آپ کو میں ابھی بتا رہی تھی کہ بیانات اور جو بلنڈرز ہوئے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک باقاعدہ محکمہ ہے, خارجہ کا ایک پورا محکمہ ہے. ہماری پالیسیز ہیں, ہم ان سے بالکل یو ٹرن لے کر بیک آف نہیں کر سکتے.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا شمع کہ ابھی چونکہ بالکل 10 دن 15 دن کی بات ہے تو یہ صورتحال کچھ بہتر ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی دوروں کا آغاز ہی ہوا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دم نئی منتخب حکومت آئی ہے اور بڑے بڑے ملکوں سے بڑے بڑے دوروں کا آغاز ہوا ہے, یہ کس حد تک خوش آئند بات ہے؟
یہ تو دیکھیں, یہ دورے جو ہیں وہ ظاہر ایک نئی حکومت کی پالیسیز بھی نہیں آتی ہیں. یہ حکومت کیونکہ بالکل ہی نہیں ہے, جب ریوائیو ہوئی ہے 1977 کے مارشلا کے بعد سے, تو یا پیپلز پارٹی ہوتی تھی یا پی ایم ایل کی ہوتی تھی, تو جو دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی پتا تھا ان کا مینیفیسٹو کیا ہے. اس نئی حکومت کو سب نے ویلکم کیا اور ہر ایک کی توقعات تھی, اسی لیے یہ ہے کہ
دورے بھی ہو رہے ہیں اور جو نئی ایک اسٹریٹجک سوری جو ڈپلومیٹک ایک رشتہ قائم ہوگا
ہمارے
سب ہی بڑا جو جس طرح سے ہم ان کو ریسیو کرتے ہیں جتنی ہم ان کو عزت دیتے ہیں جتنی ہم ان کی بات سنتے ہیں ہم
اسی حوالے سے
تو وہ چائنا کا ابھی میں پریسائزلی اس پوائنٹ پر بات کرنا چاہوں گی کہ چائنا وہ واحد ملک ہے جس نے ہمیں چاہے کتنی بھی انریزنیبل ہم نے معاہدے ان کے ساتھ کیے ہوں لیکن بہرحال یہ وہ واحد ملک ہے جس نے سی پیک کے حوالے سے ایک انفراسٹرکچر بلوچستان میں پنجاب میں یا ایون سندھ میں جو ہے اس میں چائنا کا بڑا ایک کردار ہوا ہے تو اس کے لیے ہمارے وزیر خارجہ کا نہ ہونا ایک نہایت ہی پریشان
کن بات ہے. اچھا ہمارے ساتھ عارف انصار صاحب ہیں. عارف صاحب, پاکستان اور چین کے مابین سی پیک ایک کلیدی منصوبہ ہے جس کی طرف اشارہ بھی کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی نئی حکومت اور چین اس وسیع تر منصوبے کی بنیاد بنا کر کچھ اور شعبوں میں مزید تعاون کی صورت بنائیں گے یا پھر موجودہ حکومت کے ان منصوبوں کے بارے میں, چونکہ ایک نئی حکومت ہے جیسا کہ شمع نے بھی کہا پہلے اس کا بالکل جس کو لوگ ویلکم بھی کر رہے ہیں, تو کیا اس کی پالیسی لائن پر زیادہ توجہ ہوگی یا دوسرے منصوبوں کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے؟
مطلب کا کہنا ہے کہ سی پیک سے علاوہ چین کے ساتھ مزید معاہدے. ہلو,
جی جی
جی ہاں, تو میرا خیال ہے کہ جو حکومت بننے کے بعد جو ہے جو بیانات آئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت, عمران خان کی حکومت کی جانب سے, تو اس میں انہوں نے چین کے رول کو ایمفسائز ہی کیا ہے اور بلکہ تعریف بھی کی کہ جو جس طریقے سے وہ انہوں نے سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹ چل رہے ہیں پاکستان میں. حکومت بننے سے پہلے جب وہ کیمپین میں تھے ہو سکتا ہے کہ ان کی اس وقت فرق پوزیشن ہو, لیکن میرا خیال ہے جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے وہ کنٹینیوٹی ہوگی. جہاں تک امپلیمنٹیشن کو بہتر بنایا جائے اور وہ شاید ہو کچھ معاہدوں کو جس میں تشویش تھی, کہ میرا خیال ہے کہ ماضی میں یہ رہا ہے کہ بہت سارے پروجیکٹس میں ٹرانسپیرنسی نہیں رہی کہ کن شرائط پہ معاہدے ہوئے تھے اور وہ ان کی پوری کلیئر نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ کچھ ایشوز جو ہیں ٹرانسفر اس سے بھی ریلیٹڈ ہیں, حکومت ان چیزوں کو زیادہ ایمفسائز کرے اور ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ چائنا کی طرف سے نہیں, پاکستان کی پچھلی حکومت تھی انہیں سیاسی کوئی تحفظات شاید اس وجہ سے وہ ان ڈیٹیل. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس پیرامیٹر کے اندر جو ہے آگے بڑھے گی بات, اور ساتھ ساتھ یہ کہ افغانستان میں بھی چین کا رول بڑھتا جا رہا ہے اور اب ریسنٹلی خبریں آئی ہیں کہ وہ ٹریننگ میں بھی شاید انوالو ہو افغان سیکیورٹی فورسز کے. جو دوسرا ایک چینل چل رہا ہے جس میں روس بھی شامل ہے, روس نے بھی ریسنٹلی وہاں پہ بات چیت بھی کی افغان سے ریلیٹڈ پیس پروسیس چلانے کی آگے, تو اس میں بھی کنورٹیشن اور چلنے کی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس تعلق کو آگے ہی بڑھنا ہے, اس میں کلیئرٹی زیادہ آئے گی, شاید ٹرانسپیرنسی کو بڑھایا جائے زیادہ.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ تھے, بات کر رہے تھے. اب ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کے ترجمان فرید پراچا صاحب, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پراچا صاحب, آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. شمع جنید جو ہمارے ساتھ پہلے سے ہیں, جیسا کہ ہم نے بتایا کہ معروف تجزیہ کار اور ایکٹیوسٹ رضا رومی اپنی کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ہمارے اس پروگرام میں اس وقت شریک نہیں ہو سکتے, ان سے ہماری بات ہوئی تھی. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی نو منتخب حکومت یعنی وزیر اور وزیر اعظم عمران خان نے عاطف میاں کے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل یعنی اقتصادی مشاورتی کاؤنسل کے لیے تقرری کے فیصلے کو واپس لیا ہے, جس کی وجہ ملک میں مختلف حلقوں کی طرف سے ہونے والی تنقید اور دباؤ ہے. تو آئیے پہلے سب سے پہلے ہم فرید پراچا صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. فرید صاحب, پراچا صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت پر مختلف طبقوں خاص طور پر مذہبی نظریات کے حامل افراد کی طرف سے دباؤ کے بعد عاطف میاں کی تقرری کے فیصلے کو واپس لینے کے اقدام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے کیا میسج جاتا ہے ملک کے اندر؟
یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت ٹھیک میسج ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کوئی فرقہ واریت کے نقطہ نظر سے نہیں ہے, یہ ریاست سے وفاداری کے لحاظ سے ہے. اور آپ تو امریکہ میں یا کینیڈا میں یہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جو ریاست سے غیر منقسم وفاداری کا حلف نہ اٹھائے اسے شریعت نہیں ملتی. تو اس لحاظ سے یہ ان کی پہلی وفاداری جو ہے وہ اپنے سو کالڈ نبی کے ساتھ ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ وہ اس آئین کو تسلیم نہیں کرتے, وہ آئین کے اندر جو ان کی حیثیت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے, وہ دنیا بھر میں پاکستان کی اس حیثیت کے خلاف مہم چلائے ہوئے ہیں, اور مختلف مقامات پہ انہوں نے ریاست کے ٹوٹنے کی ان کی طرف سے خوشخبریاں دی گئی ہیں. اب ایسی حالت میں ایک فرد ہے کہ جو ریاست سے ہی وفادار نہیں ہے, اس کو آپ کسی ادارے کے اندر رکھتے ہیں اور اس میں بھی ایک مشیر ہونے کی حیثیت سے, تو اس پہ ایک اضطراب کا پیدا ہونا لازمی ہے. اور یہ اضطراب کوئی مذہبی طبقے کی طرف سے نہیں ہے, سب پوری یعنی پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا معاشرے کا کوئی بھی طبقہ ہو, وہ اس کو بالکل ایک دوسرے اینگل سے لیتے ہیں, اور اس معاملے میں ایک یکسوئی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفاداری ہے اس پہ علامہ اقبال جیسے جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ روشن خیال, انہوں نے بھی بڑے سخت موقف کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو نہ دین سے وفادار ان کی وفاداری ہے نہ ریاست کے ساتھ ہے. تو اسی اینگل سے ہم دیکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بر وقت اور حکومت نے ایک صحیح سمت کے اندر اپنا فیصلہ کیا, اور جو بھی ایک غلط اگر اقدام ہو جائے تو اس کی اصلاح ہو جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے, ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں.
اچھا شمع, آپ ماہر قانون بھی ہیں, ملکی امور کو چلانے کے لیے مہارت اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر حکومت مختلف فریقوں کے دباؤ کے بعد اقلیتوں یا پھر موجودہ حالت میں احمدی پس منظر رکھنے والوں سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتی, تو کیا اسے حکومت کی کمزوری نظر جائے گا کہا جائے گا, یا دنیا کو کیا پیغام اس سے جائے گا کہ کیا پاکستان میں ابھی تک ایکسیپٹنس یا قبولیت کا وہ کی سطح نہیں ہے, یا کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟
بہجت, میں تو یقین کریں کہ گنگ ہوں. فرید پراچا بہت محترم ہے میرے لیے, میں نے ان کو پڑھا بھی ہے, یقین کریں میں بہت گنگ ہوں, افسردہ بھی ہوں. بیرونی ملک, بیرونی دنیا میں کیا پیغام جائے گا؟ یہی پیغام جائے گا کہ ہم سیویجز ہیں, ہم پاکستان کا, آپ جس کے آپ مسلم ہیں یا نہیں ہیں, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ جس کے پاس ہے تو اس کو پاکستان کا آئین پورے حقوق دیتا ہے کہ آپ رہیں, ایک باحفاظت زندگی ریاست اس کو پرووائڈ کرے, اور اس کو پوری اپرچونیٹیز ہوں بالکل ویسے ہی جیسے کسی بھی دوسرے کو پاکستانی کو ہیں, چاہے اس کا کیا بھی عقیدہ ہو. یہ ایک کسی, اگر اس کو نہیں آپ پرووائڈ کرتے تو پھر ان کے پاسپورٹ چھین لیں, ان کو پھر اسٹیٹ لیس ڈکلیئر کریں, کہیں کہ یہ پاکستانی نہیں ہے, پرسیکیوٹ کریں. یہ تو ایک شدید, اب دیکھیں یہ وہ شخص ہے جس نے ایک ایسا اکنامک ایجنڈا دیا ہے, حالانکہ میں پی ٹی آئی کی شدید مخالف ہوں, لیکن اس کے باوجود ہم نے اوور ویلمنگلی سپورٹ کیا, کیونکہ یہ بندہ ایک پلان اس نے ایگزیکیوٹ کیا, اس نے اپنے ٹویٹس اگر آپ اس کے دیکھیں وہ باقاعدہ پلان کے ساتھ آ رہا تھا, اس کو شاید نوبل پرائز مل جائے. لیکن جس طرح سے ڈاکٹر عبدالسلام ہمارا واحد نوبل یافتہ سائنسدان تھے, ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ قادیانی کیا اتنے بڑے باربیرین ہیں, کیا یہ طالبان سے زیادہ خطرناک ہے, کیا انہوں نے 9/11 کیا ہے؟ میں تو جس بھی قادیانی کو دیکھتی ہوں مجھے ہمیشہ کسی بڑی پوزیشن پر, ایک اکیڈمکلی یا سوشلی وہ نظر آتا ہے, مجھے تو کسی دہشت گردی میں نظر نہیں آیا. دہشت گرد تو جو بھی ہے تو وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہے. تو یہ ایک پاکستانی ہونے کے لحاظ سے یقین کریں کہ جب مجھ جیسے پیسفل اور ماڈریٹ لوگ بھی تھوڑا سا اسکرین پر بولتے ہیں تو یقین کیجیے کہ یہ کیٹاسٹروفک سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں.
اچھا فرید پراجا صاحب سے,
اس کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی تھا.
اچھا فرید پراجا صاحب سے شمع اس کا جواب دیتے ہیں,
خود اپوائنٹ کیا
ہمارے پاس, چونکہ شمع
میں بھی ان کا بڑا احترام کرتا ہوں,
کریشن میں کوئی رول نہیں.
جی جی جی, پرواز صاحب ہمارے پاس چونکہ موضوعات زیادہ ہیں لیکن آپ ضرور جواب دیجئے گا. شمع نے ایک اس اعتدال پسند طبقے کی طبقے کے خیالات کا اظہار کیا ہے جن کو تحفظات ہیں. آپ نے
یہ کسی مولویوں کی اسمبلی میں نہیں کی, یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اسمبلی میں کی ہے. اب یہ کہ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کرنا تو بہرحال لازمی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں پاسپورٹ ان کو دیا گیا ہے, تو یہ ایک لحاظ سے ان کی اس ساری بغاوت کے باوجود ان کو پاسپورٹ دیا گیا, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کو آپ اپنی ریاست کی سربراہی بھی دے دیں. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کرسچین ہندو کمیونٹی بڑے بڑے اہم ذمہ داریوں پہ رہی ہیں, کسی نے اعتراض نہیں کیا. جسٹس بھگوان داس ہیں, اے آر کالیجیس ہیں, کئی اعتراض نہیں ہوا. یہ اقلیتوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کا اور ریاست کے ساتھ وفاداری کا معاملہ.
بہت بہت شکریہ فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ تھے. پراج صاحب آپ سے میری پھر بات ہوگی. شمع جنیجو نے آج ہمیں بہت وقت دیا, ان سے ہماری پھر بات ہوگی. ڈاکٹر فاروق حسنات نے ابھی ہمیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر حسنات. ڈاکٹر حسنات سن رہے ہیں آپ مجھے؟ ڈاکٹر حسنات ہیں ہمارے ساتھ.
میں تو بول رہا ہوں, آپ کی آواز آ رہی
ہے؟ جی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی. جی مجھے نہیں آواز آ رہی تھی, اس لیے میں ذرا تو ڈاکٹر سنات. ہاں جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, ابھی ہم جس موضوع پر بات کر رہے تھے, تھوڑا سا آپ نے اس کو ضرور سنا ہوگا, ہم عاطف میاں کی تقرری کے فیصلے اور پھر اس کو واپس لینے کے بارے میں بات کر رہے تھے. شمع جنید جو لنڈن سے ہمارے ساتھ تھیں اور فرید پراچا صاحب بھی بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو طبقاتی یا مذہبی بنیادوں کی اوپر بات نہ کہی جائے, کیونکہ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سارا دباؤ تھا نئی حکومت کے اوپر جو ان کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کسی کو رکھنا چاہتے ہیں, ملک کی صورتحال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر اس سارے پس منظر میں اگر اس طرح کے دباؤ حکومت قبول کرتی جاتی ہے تو اس کو اس کی کمزوری نہیں سمجھا جائے گا؟
یہ اس میں تھوڑے سے ہمیں ایک بات دیکھنی ہوگی کہ جب عمران خان نے ان کو لیا تو یہی سمجھ کے لیا کہ یہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں, جو کہ وہ ہیں. اور جب یہ مسئلہ اٹھایا گیا جو قطر مذہبی جماعتیں ہیں, تو وہاں پاکستان کے جو وزیر اخلاق ہیں انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا بہت زور کے کہ نہیں, ہم نے وہ پاکستانی ہیں تو وہ امریکن پاکستانی ہیں پر پاکستانی بھی ہیں, تو ہم نے بالکل صحیح کیا ہے اور اس بات کو ہم نہیں رد کر سکتے. آپ کو یہ حیرت ہوگی شاید سن کے کہ شہلا رضا صاحبہ ہیں, پیپلز پارٹی کی ممبر ہیں پارلیمنٹ, انہوں نے اعتراض کیا. مطلب حیرت سب سے بڑی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک بہت اہم رکن ہیں, وہ قائم علی شاہ کی بیٹی بھی ہیں اور کیمبرج سے انہوں نے پی ایچ ڈی بھی,
نفیسہ شاہ ہیں,
انہوں نے ٹانٹ کیا, انہوں نے قادیانی کے لیے وہاں تک تو بات چلی. اس کے بعد یہ حکومت جو ہے جی, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. فضل الرحمان صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, ہم ان کو نہیں مانتے, یہ ہوں گے وزیر اعظم تو ہوں گے پر ہم ان کو نہیں مانتے. نون لیگ کی طرف سے پریشر ہے, یہ میرا یہ کیا گیا. عمران خان کے اگر آپ پوچھیں ان کے اپنے دل سے تو وہ ان کو بھی بہت برا لگا ہوگا جب یہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے نہیں ایڈوائزر بن سکتے,
لیکن
ان کے اوپر اتنے پریشر ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ پریشر جو ہے وہ اس کو برداشت
نہیں کر سکے؟ جی میرا یہی سوال یہ تھا.
اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلا سکتا ہوں, چونکہ اب ہم بھی یہاں باتیں کرتے رہتے ہیں لوگوں سے, انہوں نے ضرور ڈاکٹر صاحب کو ضرور یہ کہا ہوگا کہ تھوڑا دیر انتظار کیجیے, ہم آپ سے ضرور پھر ریکویسٹ کریں گے کسی نہ کسی اپوزیشن کے لیے. لیکن اس وقت یہ بالکل گھرے ہوئے ہیں بہت بری طرح, اور انہوں نے ایک, میرا نہیں خیال اس میں کوئی مذہب کی بات تھی, میرا نہیں خیال اس میں کوئی مذہب کی بات یہ ساری ہوتی تو ان کو وہ ایڈوائزر لیتے کیوں اور ان کو اتنا وہ مقام کیوں دیتے, اور پھر ان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ اتنے زور سے اس کو ڈیفینڈ کیوں کرتے ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی. میرا یہ بہت زیادہ معاملے پاکستان میں جب تک یہ حکومت سٹیبل نہیں ہوگی اس قسم کی چیزیں ہم ادھر ادھر
دیکھتے رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ مشرق وسطیٰ کے بارے میں کچھ نئی پیش رفت ہے تو اس میں بات ہم کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق حسنات ہیں جو ہم بات کریں گے قطر کے بارے میں اور شام کے بارے میں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام صدائے جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں. تو آئیے اب مشرق وسطیٰ کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر حسنات, آج ایک بڑی اہم خبر موضوع بحث بنی ہوئی ہے. قطر میں حکومت نے قانون سازی کی ہے کہ قطر میں جو غیر ملکی بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں 10 سال کے بعد, اور وہاں پر جو غیر ملکی افراد مقیم ہیں اور 20 سال ہو گئے ہیں ان کو وہاں رہتے ہوئے, انہیں مستقل سکونت کا حق دے دیا جائے گا اور ان کے حقوق عام قطری شہری کے حقوق کے مساوی ہوں گے. عام طور پر خلیجی ملکوں میں اس نوعیت کے حقوق تو تسلیم نہیں کیے جاتے. یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے, اور مشرق وسطی کے متعدد ملکوں میں کچھ مخصوص ملکوں کے افراد کے ساتھ جو سخت رویے ہیں ان میں تبدیلی کا کیا امکان ہے؟
قطر کا اگر ہم دیکھیے, ان کی تاریخ دیکھیے تو یہ مختلف طریقوں سے چلتے آئے ہیں. جس طرح ان کا جو ٹیلی ویژن ہے نیٹ ورک الجزیرہ, وہ بالکل ایک بہت حد تک آزاد ہے, آزاد خبریں بھی دیتا ہے, جس سے اریٹیشن بھی پیدا ہوتی ہے دوسرے ممالک میں. تو اسلامک جو مسلم برادرہڈ ہے اخوان المسلمین, اس کو بھی یہ سپورٹ کرتے رہے ہیں. یہ جو جمہوری اقدامات تھے مصر میں, اس کو بھی کرتے رہے, جبکہ دوسرے گلف کے ممالک نہیں کرتے رہے. تو یہ بھی اس کی ایک کڑی اس طرح ہے کہ یہ دوسرے ممالک سے مختلف ہیں, اور یہ بالکل ایک انقلابی قدم ہے یہ میں کہوں گا, کہ اس لیے وہاں پہ 30 سال 40 سال چاہے 50 سال بھی رہیں, آپ کو شہریت نہیں یہ دیتے کسی صورت میں بھی, اور ان کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن اور فورنر ہی سمجھا جاتا ہے. وہ قطر نے یہ جو پیش رفت کی ہے, انہوں نے ایک طرح کا تو ایک جو انصاف کے اوپر مبنی ہے قانون, وہ بھی بنایا ہے کہ جو ساری دنیا میں ہوتا ہے امریکہ سے لے کے آسٹریلیا سے ہر جگہ, یہ خاص مدت کے بعد آپ کو شہریت مل جاتی ہے. انہوں نے ایک تو وہ پورا کیا ہے جو کہ انصاف کے تقاضے ہیں. دوسرا سیاسی طور پہ انہوں نے پریشر بھی ڈالا ہے سعودی عرب پہ, یو اے ای پہ, بحرین کے اوپر اور کویت کے اوپر, کہ دیکھیے ہم نے تو یہ کر دیا, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ آڈ پرسن آؤٹ ہوں گے. اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, حال ہی میں سعودی عرب نے ایک قانون پاس کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 70% سعودی شہری ہونے چاہیے کسی بھی بزنس میں, چاہے چھوٹی سی وہ دکان ہی کیوں نہ ہو, جس کے نتیجے میں بہت سی وہاں پہ بزنسز جو ہیں وہ وائنڈ اپ بھی ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ اس موقع کے اوپر جب وہ اندر وہ ہیں, ان پہ بلاکیڈ ان کا کیا گیا ہے قطر کا, اور پھر سعودی عرب ایک نہر بھی بنا رہا ہے جس سے وہ ایک جزیرہ بن جائیں گے, تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قطر نے جس قسم کے اقدام کیا ہے, یہ ایک پریشر بلڈ کرے گا, ایک پازیٹیو پریشر بلڈ کرے گا ان کے لیے, اور ان کو کارنر میں لے آئے گا جو کہ دوسرے ممالک جنہوں نے ان کا بلاکٹ کیا ہوا ہے اور ان کو سائٹ لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس طرح ایک گڈ ویل بھی پیدا کریں گے قطر والے جو دوسرے ممالک ہیں جہاں کے لوگ وہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں کئی کئی سال, وہ جب شہری بننے کا, یہ ایک سائیکولوجیکلی بھی بہت بڑی بات ہوگی, پریکٹیکلی بھی ان کو سہولتیں بھی ملیں گی, مراد بھی ملیں گی جو شہریوں کو ملتی ہیں. تو ایک وہ جو انہوں نے بلاکٹ کر کے اس کو کونے میں لانے کی کوشش کی تھی, وہ قطر نے ایک قسم کا وہ بلاکٹ بھی توڑ دیا ہے, ایک سائیکولوجیکل اور قانونی طور پر اور پروسیجرل طور پہ انہوں نے بلاکٹ کو بھی توڑا ہے, اور ایک گڈ ویل پیدا کی ہے اس سے باہر جا کے جو گلف کے معاملات ہیں اس سے.
اچھا,
یہ اور ساری دنیا اس کو ویلکم کرے گی کیونکہ یہ بہت ہی اچھا انہوں نے اقدام کیا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی اس شام کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, اور وقت بچا تو یہ بھی دیکھیں گے کہ باقی ملکوں میں کیا صورت ہو سکتی ہے. آپ نے کہا کہ یہ ایک پازیٹیو پیغام جاتا ہے اور دوسرے خلیجی ملکوں کے لیے بھی ایک بڑی پیش رفت ہے. کرک ڈسٹرکٹ سے ہمارے ساتھ ہیں عباس صاحب. السلام علیکم عباس صاحب.
جی وعلیکم السلام. میں پہلی جو خبر چلی ہے, پہلا ٹاپک جو تھا اس میں کچھ کلیئرفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں قادیانی کو ہٹایا گیا, یہ اس کا ڈائریکٹ 1972 اور 73 میں ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم سے ہے کہ کوئی قادیانی کسی کی پوسٹ پر نہیں رہے گا. جو اپائنٹ بیک ہوئی تھی, یہ اس نئی حکومت کے نئے لوگ, نئے وزیر اطلاعات وغیرہ وغیرہ جتنا بھی اسٹاف ہے ان کو پتہ نہیں ہے. یہ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ کور کمانڈر
بہت شکریہ فرید پراچا صاحب اسی بارے میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں, ان کا حوالہ انہوں نے دیا اگر آپ نے پروگرام سنا ہو. بہت شکریہ عباس صاحب. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں, مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر حسنات ہمارے ساتھ ہیں, مشرق وسطی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. آج ایران کے دارالحکومت تہران میں شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے روس, ترکی اور ایران کے لیڈروں کا سربراہی اجلاس منعقد ہو رہا ہے, اور موضوع بحث ہے ادلیب کا صوبہ جسے ممکنہ خون ریزی سے بچانے کے لیے حل تلاش کرنے کرنے کی ضرورت ہے، اور ورنہ وہاں پر اقوام متحدہ کے حکام کے مطابق بھی بڑا بحران، انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے. یہ یہاں بھی بتاتے چلیں کہ یہ صوبہ ابھی تک باغیوں کے کنٹرول میں، جسے شام میں باغی کہا جاتا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ روس اور ایران شام کی فوج کی حمایت کرتے ہیں جبکہ ترکی باغیوں کا طرفدار ہے. تو ڈاکٹر اسناد، کس نوعیت کی مصالحت ممکن ہو سکتی ہے؟ صورتحال کافی پیچیدہ ہے یہاں پر.
جی پیچیدہ اس لیے ہے کہ اب جو بھی، جیسے آپ نے کہا کہ باغی ان کو کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ان کے ساتھ جہادی بھی شامل ہیں اور القاعدہ کے لوگ بھی شامل ہیں، اور ان کے پاس اور کوئی جگہ نہیں رہ گئی جہاں پہ وہ پناہ لے سکیں. یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سارے ان علاقوں سے آئے ہیں جہاں پہ شامی فوجوں نے ایران کی مدد سے، روس کی مدد سے وہ علاقے اپنے کنٹرول میں لے لیے تھے، اور وہ ہجرت کر کے سارے یہاں پہ آ کے جمع ہو گئے ہیں. اور اس میں ایک بڑی خوفناک حلب میں لڑائی بھی لڑی گئی تھی، آپ کے پروگرام میں اس میں بات بھی کرتے رہے، اس میں بھی بہت خون ریزی ہوئی تھی، بہت انسانی ضیاع ہوا تھا جانوں کا. تو وہ سارے لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں. یہاں پہ اس کی ڈائمینشن ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے وہاں سے نکل کے کہیں اور جانے کا، کیونکہ تمام علاقوں پہ شامی فوجوں نے، حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے. دوسری بات ہے کہ چونکہ اس میں جہادی ہیں، کیونکہ اس میں القاعدہ والے ہیں، اور ان کو سارے ہی کنڈیم کرتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایسا ملک بھی نہیں ہے جہاں پہ پناہ لے سکیں، اس لیے وہ آخر دم تک لڑیں گے، مرتے دم تک. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بہت خون ریزی ہوگی اور بہت خوفناک قسم کی لڑائی جو ہے وہ لڑی جائے گی، اور جس سے لاکھوں لوگوں کا، جانوں کا ضیاع ہوگا. اب جہاں تک ریفیوجیز کا تعلق ہے، اگر سویلینس کو نکلنے کا یہ موقع نہیں، جو بات چیت آپ نے جس کا ذکر کیا وہ اسی سلسلے میں ہو رہی ہے کہ جو سویلینس ہیں وہ وہاں سے کس طرح باہر نکل آئیں. وہ ترکی کی سب سے بڑی اپریہینشن یہ ہے، کیونکہ یہ ترکی کے بارڈر کے قریب ہے، کہ اگر وہ ریفیوجیز نکل کے ترکی میں آتے ہیں، جن کو پہلے ہی اکنامک کرنچ کے اوپر آیا ہوا ہے، جو کہ صدر ٹرمپ نے ان پہ پابندیاں لگائے تھے، اور پھر یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ ترکی سے آگے یورپ میں بھی نہ چلے جائیں، اس لیے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے یہ ایک تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے سویلینس کو اس طرح وہاں سے نکلنے دیں کہ وہ ایک تو ترکی کی طرف نہ جائیں، بلکہ وہ ان علاقوں کی طرف جائیں جو کہ شام کے کنٹرول میں علاقے ہیں. لیکن وہاں پہ یہ ایک کوشچن مارک ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ باہر نکلے اور انہوں نے پناہ لی تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور ان کو باغی ہی سمجھا گیا. تو میں اس سلسلے میں ساری بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ ملٹری ایکشن تو ہونا ہی ہے، وہ تو شام کی حکومت نے کرنا ہے روس کی مدد سے، ایران کی مدد سے، لیکن اس میں جو انسانی جانوں
جی شہری بحران جو شہری بحران کی بات کی جا رہی ہے، شہریوں
کے جی شہریوں کے علاوہ اگر وہ اتنی خوفناک لڑائی ہوگی کہ ان کو بھی بہت نقصان، کیونکہ اگر ایک شخص یا گروپ تہیا کر لے کہ ہم نے مر جانا ہے، ہم نے سرنڈر نہیں کرنا، اور نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں نام کہیں نکل سکتے ہیں، تو ہم نے یہی لڑنا ہے. اچھا پھر ان کی فوجوں کا بھی نقصان ہوگا.
تو ڈاکٹر اسناد، یہاں پر کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ جیسے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ ایک محفوظ انکلیو راستہ دے دیا جائے ان کو نکلنے کے لیے، جیسے شہریوں کے لیے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں، اگر باغی ہتھیار ڈال دیں جن پہ شامی فوج کہہ رہی ہے کہ وہ باغی ہتھیار ڈال کے نکل جائیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس کو ٹالا جا سکے آخری منٹ؟
نہیں، جائیں کہاں، ان کے پاس راستہ ہی نہیں بچ گیا. جو پہلے تو انکلیوز ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، یہ ایک سے اٹھ کر دوسرے میں چلے جاتے تھے، اب ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ یہ جائیں گے تو یہ پھر جائیں گے ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے جو شامی فوجیں ہیں، اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے. ترکی تیار نہیں ہے ان کو لینے کے لیے اپنے ملک میں، جیسے میں نے پہلے کہا ان کے اوپر خود بھی فائنینشیل پریشر بہت زیادہ پڑ رہا ہے، اس لیے وہ ایک بہت بری سچویشن میں پھنس گئے ہیں. کوشش ضرور ہوگی، جیسے آپ نے کہا کوشش ضرور ہوگی، روس والے بھی چاہیں گے، یہ بھی چاہیں گے کہ جتنے وہاں سے سویلین نکل سکتے ہیں وہ کسی طریقے سے وہاں سے نکل جائیں، لیکن حالات وہاں پہ بہت خوفناک ہیں، اور اتنے خوفناک ہیں جو اس سے پہلے حلب میں ہوا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ تھے. اور پروگرام کا وقت ہمارا اب ختم ہو رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ جہاں رنگ پروگرام سن رہے تھے. میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ تھی, انجینئر آڈریس ریگس. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتے ہیں. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہی پروگراموں میں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ پروگرام سنیں گے چارٹ بسٹرز, جسے آپ کے لیے سعدیہ اسد پیش کریں گے. بہجت اجازت چاہتے ہیں.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. جعفری نے پاکستان کے واٹر اینڈ پاور کے محکمے کے سابق سیکرٹری مرزا حامد حسن اور ایسوسی ایشن کی سیکرٹری ربیہ سلطان سے گفتگو کی اور یہ رپورٹ تیار کی.
پاکستانی سینٹ کی پانی سے متعلق خصوصی کمیٹی کی ایک میٹنگ کو آبی محکمے کے سیکرٹری نے بتایا ہے کہ پاکستان کے پاس صرف 36 دن کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے. اور آج ہی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی پاکستان کے لیے پانی کی اہمیت اور پاکستان میں بندوں کی تعمیر کے لیے مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہا,
ڈیم بنانا ہمارے ملک کے لیے ناگزیر ہے. اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے, ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ 7 سالوں میں یعنی 2025 میں پاکستان میں خشک سالی شروع ہو جائے گی. لہٰذا آج سے ہم نے ڈیم بنانا شروع کرنا ہے. میں جو آج جس لیول پہ آج فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں, میں سب سے پہلے تو سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں, جدھر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی جس کونے پہ ہیں, سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں. تو میں آج اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے مخاطب ہوں, خاص طور پہ اگر آپ سارے یہ سوچ لیں کہ $1,000 آپ نے اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں, تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی, دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا, اور ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے تاکہ ہمیں کسی سے قرضے نہ مانگنے پڑے.
ادھر پاکستان میں واٹر اینڈ پاور کے محکمے کے سابق سیکرٹری مرزا حامد حسن نے اسے خطرناک صورتحال قرار دیا اور وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
یہ بہت ہی ڈینجرس ہے اور اکثر ملکوں میں 3 سے 4 مہینے کا, یعنی ہمارے جیسے ملکوں میں 3 سے 4 مہینے کا ریزرو ہوتا ہے, اور انڈیا نے تو تقریباً 10 مہینے کا ریزرو اسٹوریج ریزرو جو ہے وہ بلڈ کیا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے ہمارا تو یعنی اگر ذرا سا بھی ڈراؤٹ پڑ جائے ہمارے ملک میں تو یہ سارے ہمارا جو اسٹوریج ہے یہ کنزیوم ہو جائے گا, اور ہمارے یہاں پھر قحط کی سچویشن ہو جائے گی. پانی کی ہماری ریکوائرمنٹ دن بدن بڑھ رہی ہے, اور پانی کی سپلائی اویلیبلٹی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کم ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو اویلیبل پانی ہے اس میں لاسز بہت ہیں, ویسٹیج بہت ہے. ضروری ہے کہ ہم پانی کنزرو بھی کریں اور اسٹور بھی کریں, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں ہونی چاہیے, جس سے یہ ہماری جو کمی ہے دور ہو سکتی.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کے جی ڈی پی کا 1/4 زراعت سے آتا ہے, اور اگر پانی مناسب مقدار میں دستیاب نہ ہو تو فصلیں متاثر ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق یہ خریف کی بوائی کا موسم ہے جس کے لیے تو پانی موجود ہے, لیکن ربی کی فصل کے لیے جو اکتوبر نومبر سے شروع ہوگی اور جو گندم کی فصل ہوتی ہے, پانی کی شدید قلت ہوگی, اس لیے کہ پاکستان کا زیادہ تر پانی گلیشیئرز کے پگھلنے سے آتا ہے اور سردی میں گلیشیئر پگھلنا بند ہو جاتے ہیں. فارمرز ایسوسی ایشن کی سیکرٹری ربیہ سلطان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سلسلے میں کہا,
سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 1976 کے بعد ہم نے کوئی نیا ڈیم نہیں بنایا, اور جو ڈیمز ہم نے بنائے تھے منگلا اور تربیلا وہ کیپیسٹی بھی ان کی کوئی 30% سلٹ اپ ہو گئی ہے, سلٹ جمع ہونے سے اس کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. تو اب جتنا بھی ہم چاہے بارشوں کا پانی اکٹھا کر لیں, جتنا پانی اکٹھا کر لیں, کیونکہ ذخیرہ کرنے کی گنجائش کم ہے ان ڈیمز میں جو اس وقت ہمارے ایگزسٹنگ ڈیمز ہیں. اگر ہم ان ڈیمز میں سے سلٹ نکالیں تو وہ بہت ہی ایک کاسٹلی ایک طریقہ ہے.
انہوں نے ملکی واٹر پالیسی کے بارے میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا,
واٹر پالیسی تو یہ پچھلی حکومت نے جاتے ہوئے بس ایک ڈاکیومنٹ کا بنایا ہے, اس کو اڈاپٹ تو ابھی کچھ نہیں کیا گیا, لیکن اس وقت ہمارے یہاں دو معاہدے ہیں جس کے تحت پانی کا سارا انتظام چل رہا ہے. ایک تو 1960 کی ٹریٹی ہے اور ایک 1991 کا بین الصوبائی واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ ہے جس سے تمام صوبوں میں ہم پانی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی نہ معاہدہ ہے نہ کوئی اور فریم ورک ہے جس میں پانی ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا پانی کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ابھی حکومت پچھلی حکومت بھی ہے, انہوں نے ایک نیشنل واٹر پالیسی بنائی ہے جس کی میرا خیال سے ابھی ڈیٹیلز ہونی ضرورت ہے اور اس پالیسی کو پریکٹیکل طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ابھی اس میں کام کی ضرورت ہے.
یہ تھیں ربیہ سلطان, جنہوں نے کہا کہ ماضی میں پانی کے مسئلے کو نظر انداز کیا گیا جو ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے پر خصوصی توجہ دی جائے. قمر عباس چافری, اردو وی او اے.